اور تجھ کو لوگوں میں مشہور کیا جائے گا، تو مجھ سے وہ مرتبہ اور مقام رکھتا ہے جس کو دنیا نہیں جانتی، خدا ہر ایک میدان میں تجھے مدد دے گا، تو میری جناب میں عزت رکھتا ہے، میں نے تجھے اپنے لیے چنا، میں بہت سے لوگ تیرے تابع اور پیرو کروں گا اور تو ان کا امام کیا جائے گا، میں لوگوں کے دلوں میں الہام کروں گا تا وہ اپنے مال سے تیری مدد کریں، دور دراز اور عمیق راہوں سے تجھے مالی مددیں پہنچیں گی، لوگ تیری خدمت میں دور دور کی راہوں سے آئیں گے، پس تجھے لازم ہے کہ ان سے بدخلقی نہ کرے اور ان کی کثرت اور امبو اور فوج در فوج آنے سے تھک نہ جائے، اور یہ دعا کیا کر کہ اے میرے خدا مجھے اکیلا مت چھوڑ، اور تجھ سے بہتر اور کوئی وارث نہیں، خدا اصحاب صفہ تیرے لیے مہیا کرے گا، اور تو کیا جانتا ہے کہ کیا چیز اصحاب الصفہ ہیں، تو دیکھے گا کہ ان کے آنسو جاری ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ اے ہمارے خدا ہم نے ایک آواز دینے والے کی آواز سنی جو لوگوں کو ایمان کی طرف بلاتا ہے، میں تجھے زمین میں خلیفہ بناؤں گا، لوگ تحقیر کی راہ سے کہتے ہیں کہ تجھے یہ مرتبہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے، ان کو کہہ دے کہ وہ خدا عجیب قدرتوں والا خدا ہے، جو کام وہ کرتا ہے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، اور وہ ہر ایک کے قول سے مواخذہ کرے گا کہ تم نے ایسا کیوں کہا، اور کہتے ہیں کہ یہ تو صرف بناوٹ ہے، ان کو جواب دے کہ خدا اس کاروبار کا بانی ہے، پھر ان کو ان کی لہو و لعب میں چھوڑ دے، خدا وہ خدا ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تا اس دین کو سب دینوں پر غالب کر کے دکھاوے، یہ لوگ ارادہ کریں گے کہ جس نور کو خدا دنیا میں پھیلانا چاہتا ہے اس کو بجھا دیں، مگر خدا اس نور کو پورا کرے گا، یعنی تمام مستعد دلوں تک پہنچائے گا، اگرچہ کافر لوگ کراہت بھی کریں، خدا تمہیں ان کی شرارت سے بچائے گا اگرچہ لوگ بچا نہ سکیں، تو میری آنکھوں کے سامنے ہے، میں نے تیرا نام متوکل رکھا ہے، اور خدا ایسا نہیں ہے کہ تجھے چھوڑ دے جب تک کہ وہ پاک اور پلید میں فرق کر کے نہ دکھلاوے، دو بکریاں ذبح کی جائیں گی اور ہر ایک جو زمین پر ہے آخر اس نے مرنا ہے، قریب ہے کہ ایک چیز کو تم برا سمجھو اور وہ چیز اصل میں تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ ایک چیز کو تم اچھا سمجھو اور وہ چیز تمہارے لیے بری ہو، اور خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ کون سی چیز تمہارے لیے بہتر ہے اور تم نہیں جانتے، اب جاننا چاہیے کہ ان الہامات میں چار عظیم الشان پیشگوئیوں کا ذکر ہے، ایک یہ کہ خدا تعالیٰ ایسے وقت میں جبکہ میں اکیلا تھا اور کوئی میرے ساتھ نہ تھا، اس زمانہ میں جس کو اب قریباً 23 سال گزر چکے ہیں، مجھے خوشخبری دیتا ہے کہ تو اکیلا نہیں رہے گا، اور وہ وقت آتا ہے بلکہ قریب ہے کہ تیرے ساتھ فوج در فوج لوگ ہو جائیں گے، اور وہ دور دور راہوں سے تیرے پاس آئیں گے، اور اس قدر کثرت سے آئیں گے کہ قریب ہے کہ تو ان سے تھک جائے یا بد اخلاقی کرے، مگر تو ایسا نہ کر، دوسری یہ پیشگوئی ہے کہ ان لوگوں سے بہت سی مالی مدد ملے گی، ان پیشگوئیوں کے بارے میں ایک دنیا گواہ ہے کہ جب یہ پیشگوئیاں براہین احمدیہ میں لکھی گئیں تب میں ایک تنہا آدمی گمنامی کی حالت میں قادیان میں جو ایک ویران گاؤں ہے پڑا تھا، مگر بعد اس کے ابھی 10 برس گزرنے نہیں پائے تھے کہ خدا تعالیٰ کے الہام کے موافق لوگوں کا رجوع ہو گیا اور اپنے مالوں کے ذریعہ سے لوگ مدد بھی کرنے لگے، یہاں تک کہ اب 2 لاکھ سے زیادہ ایسے انسان ہیں جو میری بیعت میں داخل ہیں، اور انہی الہامات میں ایک تیسری پیشگوئی یہ ہے کہ لوگ کوشش کریں گے کہ اس سلسلہ کو معدوم کر دیں اور اس نور کو بجھا دیں، مگر وہ اس کوشش میں نامراد رہیں گے، اب اگر کوئی شخص صریح بے ایمانی اختیار کرے تو اس کو کون روک سکتا ہے، ورنہ یہ تینوں پیشگوئیاں آفتاب کی طرح چمک رہی ہیں ظاہر ہے کہ ایسے زمانے میں جبکہ ایک شخص گمنامی کی حالت میں پڑا ہے اور تنہا اور بے کس ہے اور کوئی ایسی علامت موجود نہیں ہے کہ وہ لاکھوں انسانوں کا سردار بنایا جائے، اور نہ کوئی یہ علامت موجود ہے کہ لوگ ہزارہا روپے اس کی خدمت میں پیش کریں، پھر ایسی حالت میں ایسے شخص کی نسبت اس قدر اقبال اور نصرت الہی کی پیش گوئی اگر صرف عقل اور اٹکل کے ذریعہ سے ہو سکتی ہے تو منکر کو چاہیے کہ نام لے کر اس کی نظیر پیش کرے، بالخصوص جبکہ ان دونوں پیش گوئیوں کو اس تیسری پیش گوئی کے ساتھ ہی رکھا جائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ بہت کوشش کریں گے کہ یہ پیش گوئیاں پوری نہ ہوں، لیکن خدا پوری کرے گا، تو بالضرورت ان تینوں پیش گوئیوں کو یکجائی نظر کے ساتھ دیکھنے سے ماننا پڑے گا کہ یہ انسان کا کام نہیں ہے۔ انسان تو یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ اتنی مدت تک زندہ بھی رہ سکے۔ پھر چوتھی پیش گوئی ان الہامات میں یہ ہے کہ ان دنوں میں اس سلسلہ کے دو مرید شہید کیے جائیں گے، چنانچہ شیخ عبد الرحمن امیر عبد الرحمن والی کابل کے حکم سے اور مولوی صاحبزادہ عبد اللطیف خان صاحب امیر حبیب اللہ کے ذریعہ سے کابل میں شہید کیے گئے۔ اس کے سوا اور صدہا پیش گوئیاں ہیں جو اپنے وقتوں پر پوری ہو گئیں، چنانچہ ایک دفعہ مولوی حکیم نور الدین صاحب کو قبل از وقت خبر دی گئی کہ ان کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوگا اور اس کے بدن پر کئی پھوڑے ہوں گے، چنانچہ ایسا ہی ظہور میں آیا اور وہ بیٹا پیدا ہوا اور اس کے بدن پر پھوڑے تھے۔ مولوی صاحب موصوف اس جلسہ میں موجود ہوں گے، ان سے ہر ایک شخص حلفن دریافت کر سکتا ہے کہ یہ بات سچ ہے یا نہیں۔ پھر سردار محمد علی خان صاحب رئیس مالیر کوٹلہ کا لڑکا عبد الرحیم نام بیمار ہوا اور آثار نا امیدی ظاہر ہو گئے، اور مجھے الہام کے ذریعہ خدا نے خبر دی کہ تیری شفاعت سے یہ لڑکا اچھا ہو سکتا ہے، چنانچہ میں نے ایک شفیق ناسے کے رنگ میں اس کے لیے بہت دعا کی اور وہ لڑکا اچھا ہو گیا، گویا مردہ زندہ ہوا۔ پھر ایسا ہی ان کا دوسرا لڑکا عبداللہ خان بیمار ہوا، وہ بھی خوفناک بیماری میں پڑ کر موت تک پہنچ گیا، اس کی شفا کی نسبت بھی مجھے خبر دی گئی اور وہ بھی میری دعا سے اچھا ہو گیا۔ اسی طرح اور بہت سے نشان ہیں، اگر وہ سب لکھے جائیں تو ممکن نہیں کہ وہ مضمون 10 دن میں بھی ختم ہو سکے۔ ان نشانوں کے گواہ ایک دو نہیں بلکہ کئی لاکھ انسان گواہ ہے، یعنی میں نے ان نشانوں میں سے 150 نشان اپنی کتاب نزول المسیح نام میں درج کیا ہے جو عنقریب شائع ہونے والی ہے۔ وہ تمام نشان کئی قسم کے ہیں، بعض آسمان میں ظاہر ہوئے، بعض زمین میں، بعض دوستوں کے متعلق ہیں، بعض دشمنوں کے متعلق جو پورے ہو چکے، بعض میری ذات کے متعلق ہیں، بعض میری اولاد کے متعلق، اور بعض ایسے نشان بھی ہیں کہ وہ محض کسی دشمن کے ذریعہ سے بغیر دخل میری ذات کے ظہور میں آ گئے ہیں، جیسا کہ مولوی غلام دستگیر صاحب قصوری نے اپنی کتاب فتح رحمان میں اپنے طور پر میرے ساتھ مباحلہ کیا اور یہ دعا کی کہ دونوں میں سے جو جھوٹا ہے خدا اس کو ہلاک کر دے۔ چنانچہ اس دعا کے بعد صرف چند دن گزرنے پائے تھے کہ مولوی صاحب مذکور آپ فوت ہو گئے اور اپنی موت سے میرے سچا ہونے کی گواہی دے گئے، اور ہزارہا ایسے لوگ ہیں کہ محض خوابوں کے ذریعہ سے خدا تعالیٰ نے میرا سچا ہونا ان پر ظاہر کر دیا۔ غرض یہ نشان اس قدر کھلے کھلے ہیں کہ اگر ان کو یکجائی نظر سے دیکھا جائے تو انسان کو بجز ماننے کے بن نہیں پڑتا۔ اس زمانہ کے بعض مخالف یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر قرآن شریف سے یہ ثبوت ملے تو ہم مان لیں گے۔ میں ان کے جواب میں کہتا ہوں کہ قرآن شریف میں میرے مسیح ہونے کے بارے میں کافی ثبوت ہے، جیسا کہ میں کسی قدر لکھ بھی چکا ہوں، ماں سوائے اس کے اس شرط کو پیش کرنا بھی سری زبردستی اور حکومت ہے۔ کسی شخص کے سچا ماننے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اس کی کھلی کھلی خبر کسی آسمانی کتاب میں موجود بھی ہے۔ اگر یہ شرط ضروری ہے تو کسی نبی کی نبوت ثابت نہیں ہوگی۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ کسی شخص کے دعوی نبوت پر سب سے پہلے زمانہ کی ضرورت دیکھی جاتی ہے، پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ نبیوں کے مقرر کردہ وقت پر آیا ہے یا نہیں، پھر یہ بھی سوچا جاتا ہے کہ خدا نے اس کی تائید کی ہے یا نہیں، پھر یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ دشمنوں نے جو اعتراض اٹھائے ہیں ان اعتراضات کا پورا پورا جواب دیا گیا یا نہیں۔ جب یہ تمام باتیں پوری ہو جائیں تو مان لیا جائے گا کہ وہ انسان سچا ہے، ورنہ نہیں۔ اب صاف ظاہر ہے کہ زمانہ اپنی زبان حال سے فریاد کر رہا ہے کہ اس وقت اسلامی تفرقہ کے دور کرنے کے لیے اور بیرونی حملوں سے اسلام کو بچانے کے لیے اور دنیا میں گمشدہ روحانیت کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے بلا شبہ ایک آسمانی مسئلے کی ضرورت ہے، جو دوبارہ یقین بخش کر ایمان کی جڑوں کو پانی دیوے اور اس طرح پر بدی اور گناہ سے چھڑا کر نیکی اور راستی کی طرف رجوع دیوے۔ سو عین ضرورت کے وقت میں میرا آنا ایسا ظاہر ہے کہ میں خیال نہیں کر سکتا کہ بجز سخت متعصب کے کوئی اس سے انکار کر سکے۔ اور دوسری شرط یعنی یہ دیکھنا کہ نبیوں کے مقرر کردہ وقت پر آیا ہے یا نہیں، یہ شرط بھی میرے آنے پر پوری ہو گئی ہے، کیونکہ نبیوں نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ جب چھٹا ہزار ختم ہونے کو ہوگا تب وہ مسیح موعود ظاہر ہوگا، جو قمری حساب کے روح سے چھٹا ہزار جو حضرت آدم کے ظہور کے وقت سے لیا جاتا ہے، مدت ہوئی جو ختم ہو چکا ہے، اور شمسی حساب کے روح سے چھٹا ہزار ختم ہونے کو ہے۔ ماں سوا اس کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ہر ایک صدی کے سر پر ایک مجدد آئے گا جو دین کو تازہ کرے گا، اور اب اس چودھویں صدی میں سے 21 سال گزر ہی چکے ہیں اور 22 گزر رہا ہے، اب کیا یہ اس بات کا نشان نہیں کہ وہ مجدد آ گیا؟ اور تیسری شرط یہ تھی کہ کیا خدا نے اس کی تائید بھی کی ہے یا نہیں، سو اس شرط کا مجھ میں پایا جانا بھی ظاہر ہے، کیونکہ اس ملک کی ہر ایک قوم کے بعض دشمنوں نے مجھے نابود کرنا چاہا اور ناخنوں تک زور لگایا اور بہت کوششیں کیں، لیکن وہ اپنی تمام کوششوں میں نامراد رہے۔ کسی قوم کو یہ فخر نصیب نہ ہوا کہ وہ کہہ سکے کہ ہم میں سے کسی شخص نے اس شخص کے تباہ کرنے کے لیے کسی قسم کی کوششیں نہیں کیں، اور ان کی کوششوں کے برخلاف خدا نے مجھے عزت دی اور ہزارہا لوگوں کو میرے تابع کر دیا۔ پس اگر یہ خدا کی تائید نہیں تھی تو اور کیا تھا؟ کس کو معلوم نہیں کہ سب قوموں نے اپنے اپنے طور پر زور لگائے کہ تا مجھے نابود کر دیں، مگر میں ان کی کوششوں سے نابود نہ ہو سکا، بلکہ میں دن بدن بڑھتا گیا، یہاں تک کہ 200,000 سے زیادہ میری جماعت ہو گئی۔ بس اگر خدا کا ایک پوشیدہ ہاتھ میرے ساتھ نہ ہوتا اور اگر میرا کاروبار محض انسانی منصوبہ ہوتا تو ان مختلف تیروں میں سے کسی تیر کا میں ضرور نشانہ بن جاتا اور کبھی کا تباہ ہوا ہوتا، اور آج میری قبر کا بھی نشان نہ ہوتا، کیونکہ جو خدا پر جھوٹ باندھتا ہے اس کے مارنے کے لیے کئی راہیں نکل آتی ہیں، وجہ یہ کہ خدا خود اس کا دشمن ہوتا ہے۔ مگر خدا نے ان لوگوں کے تمام منصوبوں سے مجھے بچا لیا، جیسا کہ اس نے 24 پہلے خبر دی تھی۔ ماں سوائے اس کے یہ کیسی کھلی کھلی تائید ہے کہ خدا نے میری تنہائی اور گمنامی کے زمانہ میں کھلے لفظوں میں براہین احمدیہ میں مجھے خبر دے دی کہ میں تجھے مدد دوں گا اور ایک کثیر جماعت تیرے ساتھ کر دوں گا اور مزاحمت کرنے والوں کو نامراد رکھوں گا۔ پس ایک صاف دل لے کر سوچو کہ یہ کس قدر نمایاں تائید ہے اور کیسا کھلا کھلا نشان ہے۔ کیا آسمان کے نیچے ایسی قدرت کسی انسان کو ہے یا کسی شیطان کو کہ ایک گمنامی کے وقت میں ایسی خبر دے اور وہ پوری ہو جاوے اور ہزاروں دشمن اٹھیں مگر کوئی اس خبر کو روک نہ سکے؟ پھر چوتھی یہ شرط تھی کہ مخالفوں نے جو اعتراض اٹھائے ان اعتراضات کا پورا پورا جواب دیا گیا یا نہیں، یہ شرط بھی صفائی سے طے ہو چکی، کیونکہ مخالفوں کا ایک بڑا اعتراض یہ تھا کہ مسیح موعود حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، وہی دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ پس ان کو جواب دیا گیا کہ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور پھر دوبارہ دنیا میں ہرگز نہیں آئیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ انہی کی زبان سے فرماتا ہے، فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، المائدہ آیت 118۔ پہلی آیتوں کو ساتھ ملا کر ترجمہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ قیامت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ کیا تو نے ہی یہ تعلیم دی تھی کہ مجھے اور میری ماں کو خدا کر کے ماننا اور ہماری پرستش کرنا، اور وہ جواب دیں گے کہ اے میرے خدا، اگر میں نے ایسا کہا ہے تو تجھے معلوم ہوگا، کیونکہ تو عالم الغیب ہے، میں نے تو وہی باتیں ان کو کہیں جو تو نے مجھے فرمائیں، یعنی یہ کہ خدا کو وحدہ لا شریک اور مجھے اس کا رسول مانو۔ میں اس وقت تک ان کے حالات کا علم رکھتا تھا جب تک کہ ان میں تھا، پھر جب تو نے مجھے وفات دے دی تو تو ان پر گواہ تھا، مجھے کیا خبر ہے کہ میرے بعد انہوں نے کیا کیا۔ اب ان آیات سے ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ جواب دیں گے کہ جب تک میں زندہ تھا عیسائی لوگ بگڑے نہیں تھے، اور جب میں مر گیا تو مجھے خبر نہیں کہ ان کا کیا حال ہوا۔ پس اگر مان لیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب تک زندہ ہیں، تو ساتھ ہی ماننا پڑے گا کہ عیسائی بھی اب تک بگڑے نہیں اور سچے مذہب پر قائم ہیں۔ پھر ماں سوا اس کے، اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی وفات کے بعد اپنی بے خبری ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے خدا، جب تو نے مجھے وفات دے دی اس وقت سے مجھے اپنی امت کا کچھ حال معلوم نہیں، بس اگر یہ بات صحیح مانی جائے کہ وہ قیامت سے پہلے دنیا میں آئیں گے اور مہدی کے ساتھ مل کر کافروں سے لڑائیاں کریں گے، تو نعوذ باللہ قرآن شریف کی یہ آیت غلط ٹھہرتی ہے، اور یا یہ ماننا پڑتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن خدا تعالیٰ کے سامنے جھوٹ بولیں گے اور اس بات کو چھپائیں گے کہ وہ دوبارہ دنیا میں آئے تھے اور 40 برس تک رہے تھے اور مہدی کے ساتھ مل کر عیسائیوں سے لڑائیاں کی تھیں۔ بس اگر کوئی قرآن شریف پر ایمان لانے والا ہو تو فقط اس ایک ہی آیت سے تمام وہ منصوبہ باطل ثابت ہوتا ہے جس میں یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ مہدی خونی پیدا ہوگا اور عیسیٰ اس کی مدد کے لیے آسمان سے آئے گا۔ بلا شبہ وہ شخص قرآن شریف کو چھوڑتا ہے جو ایسا اعتقاد رکھتا ہے۔ پھر جب ہمارے مخالف ہر ایک بات میں مغلوب ہو جاتے ہیں تو آخر کار یہ کہتے ہیں کہ بعض پیشگوئیاں پوری نہیں ہوئیں، جیسا کہ آتھم کی پیشگوئی۔ میں کہتا ہوں کہ اب آتھم کہاں ہے؟ اس پیشگوئی کا تو ماحصل یہ تھا کہ جو شخص جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں ہی وفات پا جائے گا، سو آتھم وفات پا گیا اور میں اب تک زندہ ہوں، اور وہ پیشگوئی شرطی تھی، یعنی میعاد اس کی شرط سے وابستہ تھی۔ پس جس حالت میں آتھم پیشگوئی کو سن کر ڈرتا رہا تو اس نے اس شرط کو پورا کر دیا، اس لیے چند مہینہ اور مہلت اس کو دی گئی۔ افسوس کہ ایسے اعتراض کرنے والے اس بات کو نہیں سوچتے کہ جو یونس نبی نے پیشگوئی کی تھی اس کے ساتھ تو کوئی شرط نہ تھی، جیسا کہ یونا نبی کی کتاب میں لکھا ہے، تاہم وہ پیشگوئی پوری نہ ہوئی۔ اصل بات یہ ہے کہ وعید کی پیشگوئیاں، یعنی وہ پیشگوئیاں جن میں کسی پر عذاب نازل ہونے کا وعدہ ہو، وہ خدا کے نزدیک ہمیشہ توبہ کی شرط سے یا صدقہ و خیرات کی شرط سے مشروط ہوتی ہیں یا خوف کی شرط سے مشروط ہوتی ہیں، اور توبہ اور استغفار اور صدقہ خیرات اور خدا تعالیٰ سے ڈرنے کے ساتھ ان پیشگوئیوں میں تاخیر ہو سکتی ہے یا بالکل ٹل سکتی ہیں، ورنہ یونس نبی نبی نہیں ٹھہرتا، کیونکہ اس کی قطعی پیشگوئی خطا گئی۔ خدا کے عذاب کے ارادے جو کسی مجرم کی نسبت ہوتے ہیں، صدقات خیرات دعا سے بھی ٹل سکتے ہیں اور مجرد خوف سے بھی ٹل سکتے ہیں۔ پس جو پیشگوئی عذاب پر مشتمل ہو اس کا ماحصل صرف اس قدر ہے کہ خدا تعالیٰ نے کسی شخص کی نسبت عذاب دینے کا ارادہ فرمایا ہے جس ارادہ کو کسی نبی پر اس نے ظاہر بھی کر دیا ہے، پس کیا وجہ کہ وہ ارادہ اس حالت میں تو صدقہ خیرات اور دعا سے ٹل سکتا ہے کہ جب کسی نبی پر ظاہر نہ کیا گیا، لیکن جب ظاہر کیا گیا ہو تو پھر ٹل نہیں سکتا؟ یہ خیال سراسر بے وقوفی ہے، اور اس میں تمام انبیاء کی مخالفت ہے، ماں سوائے اس کے بعض پیشگوئیاں مجمل بھی ہوتی ہیں اور بعض متشابہ ہوتی ہیں جو بعد میں ان کی حقیقت کھلتی ہے۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ بعض وقت کسی پیشگوئی کے معنی کرنے میں ایک نبی کا اجتہاد بھی خطا ہو سکتا ہے، جس سے کچھ ضرر نہیں، نبی کے ساتھ بھی بشریت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے 12 حواری بہشت میں 12 تختوں پر بیٹھیں گے، مگر یہ بات صحیح نہ ہوئی، بلکہ ایک حواری مرتد ہو کر جہنم کے لائق ہو گیا۔ اور آپ نے فرمایا تھا کہ ابھی اس زمانہ کے لوگ زندہ ہوں گے کہ میں دوبارہ آ جاؤں گا، یہ بات بھی صحیح نہ نکلی۔ اور کئی اور پیشگوئیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باعث اجتہادی غلطی کے پوری نہیں ہو سکیں، غرض یہ اجتہادی غلطیاں تھیں۔ اور میری پیشگوئیوں کا یہ حال ہے کہ اگر کوئی صبر اور صدق سے سننے والا ہو تو 100,000 سے بھی زیادہ پیشگوئیاں اور نشان میری تائید میں ظاہر کیے گئے ہیں، پس سخت کمینگی ہے کہ ہزاروں پیشگوئیوں سے جو پوری ہو چکیں کچھ فائدہ نہ اٹھایا جائے، اور اگر ایک سمجھ نہ آ سکے تو اس کو نشانہ اعتراض کا بنا دیا جائے اور شور ڈال دیا جائے اور اسی پر تمام فیصلہ کر دیا جائے۔ میں امید رکھتا ہوں اور یقین کامل سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص 40 روز بھی میرے پاس رہے تو کوئی نشان دیکھ لے گا۔ اب میں ختم کرتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ اس قدر طالب حق کے لیے بس ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی، الراکم مرزا غلام احمد قادیانی۔ حاشیہ: مجھ سے ایک صاحب حکیم مرزا محمود ایرانی نام نے آج 2 ستمبر 1902 کو بذریعہ ایک خط کے دریافت کیا ہے کہ اس آیت کے کیا معنی ہیں۔ فوجدہا تغرب فی عین حمیت، الکہف آیت نمبر 87۔ پس واضح ہو کہ آیت قرآنی بہت سے اسرار اپنے اندر رکھتی ہے جس کا احاطہ نہیں ہو سکتا، اور جس کے ظاہر کے نیچے ایک باطن بھی ہے، لیکن وہ معنی جو خدا نے میرے پر ظاہر فرمائے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ آیت ماں اپنے سابق اور لاحق کے مسیح موعود کے لیے ایک پیشگوئی ہے، اور اس کے وقت ظہور کو مشخص کرتی ہے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ مسیح موعود بھی ذوالقرنین ہے، کیونکہ قرن عربی زبان میں صدی کو کہتے ہیں، اور آیت قرآنی میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ وعدہ کا مسیح جو کسی وقت ظاہر ہوگا، اس کی پیدائش اور اس کا ظاہر ہونا 2 صدیوں پر مشتمل ہوگا۔ چنانچہ میرا وجود اسی طرح پر ہے، میرے وجود نے مشہور و معروف صدیوں میں، خواہ ہجری ہیں خواہ مسیحی، خواہ وکرماجیتی، اس طور پر اپنا ظہور کیا ہے کہ ہر جگہ 2 صدیوں پر مشتمل ہے۔ صرف کسی ایک صدی تک میری پیدائش اور ظہور ختم نہیں ہوئے، غرض جہاں تک مجھے علم ہے میری پیدائش اور میرا ظہور ہر ایک مذہب کی صدی میں صرف ایک صدی پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ 2 صدیوں میں اپنا قدم رکھتا ہے۔ پس ان معنوں سے میں ذوالقرنین ہوں۔ چنانچہ بعض احادیث میں بھی مسیح موعود کا نام ذوالقرنین آیا ہے، ان حدیثوں میں بھی ذوالقرنین کے یہی معنی ہیں جو میں نے بیان کیے۔ اب باقی آیت کے معنی پیشگوئی کے لحاظ سے یہ ہیں کہ دنیا میں 2 قومیں بڑی ہیں جن کو مسیح موعود کی بشارت دی گئی ہے، اور مسیحی دعوت کے لیے پہلے انہی کا حق ٹھہرایا گیا ہے۔ سو خدا تعالیٰ ایک استعارے کے رنگ میں اس جگہ فرماتا ہے کہ مسیح موعود جو ذوالقرنین ہے اپنی سیر میں 2 قوموں کو پائے گا۔ ایک قوم کو دیکھے گا کہ وہ تاریکی میں ایک ایسے بدبودار چشمے پر بیٹھی ہے کہ جس کا پانی پینے کے لائق نہیں، اور اس میں سخت بدبودار کیچڑ ہے، اور اس قدر ہے کہ اب اس کو پانی نہیں کہہ سکتے۔ یہ عیسائی قوم ہے جو تاریکی میں ہے، جنہوں نے مسیحی چشمہ کو اپنی غلطیوں سے بدبودار کیچڑ میں ملا دیا ہے۔ دوسری سیر میں مسیح موعود نے جو ذوالقرنین ہے ان لوگوں کو دیکھا جو آفتاب کی جلتی ہوئی دھوپ میں بیٹھے ہیں، اور آفتاب کی دھوپ اور ان میں کوئی اوٹ نہیں، اور آفتاب سے انہوں نے کوئی روشنی تو حاصل نہیں کی، اور صرف یہ حصہ ملا ہے کہ اس سے بدن ان کے جل رہے ہیں اور اوپر کی جلد سیاہ ہو گئی ہے۔ اس قوم سے مراد مسلمان ہیں جو آفتاب کے سامنے تو ہیں مگر بجز جلنے کے اور کچھ ان کو فائدہ نہیں ہوا، یعنی ان کو توحید کا آفتاب دیا گیا مگر بجز جلنے کے آفتاب سے انہوں نے کوئی حقیقی روشنی حاصل نہیں کی، یعنی دینداری کی سچی خوبصورتی اور سچے اخلاق وہ کھو بیٹھے، اور تعصب اور کینہ اور اشتعال تباہ اور درندگی کے چلن ان کے حصہ میں آ گئے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پیرایہ میں فرماتا ہے کہ ایسے وقت میں مسیح موعود جو ذوالقرنین ہے آئے گا، جبکہ عیسائی تاریکی میں ہوں گے اور ان کے حصہ میں صرف ایک بدبودار کیچڑ ہوگا جس کو عربی میں ہمیا کہتے ہیں، اور مسلمانوں کے ہاتھ صرف خشک توحید ہوگی جو تعصب اور درندگی کی دھوپ سے جلے ہوں گے، اور کوئی روحانیت صاف نہیں ہوگی۔ اور پھر مسیح جو ذوالقرنین ہے ایک تیسری قوم کو پائیں گے جو یاجوج ماجوج کے ہاتھ سے بہت تنگ ہوگی، اور وہ لوگ بہت دیندار ہوں گے اور ان کی طبیعتیں سعادت مند ہوں گی، اور وہ ذوالقرنین سے جو مسیح موعود ہے مدد طلب کریں گے تا یاجوج ماجوج کے حملوں سے بچ جائیں، اور وہ ان کے لیے سد روشن بنا دے گا، یعنی ایسے پختہ دلائل اسلام کی تائید میں ان کو تعلیم دے گا، یاجوج ماجوج کے حملوں کو قطعی طور پر روک دے گا اور ان کے آنسو پونچھے گا اور ہر ایک طور سے ان کی مدد کرے گا اور ان کے ساتھ ہوگا۔ یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو مجھے قبول کرتے ہیں۔ یہ عظیم الشان پیش گوئی ہے، اور اس میں صریح طور پر میرے ظہور اور میرے وقت اور میری جماعت کی خبر دی گئی ہے۔ پس مبارک وہ جو ان پیش گوئیوں کو غور سے پڑھے۔ قرآن شریف کی یہ سنت ہے کہ اس قسم کی پیش گوئیاں بھی کیا کرتا ہے کہ ذکر کسی اور کا ہوتا ہے اور اصل منشا آئندہ زمانہ کے لیے ایک پیش گوئی ہوتی ہے، جیسا کہ سورت یوسف میں بھی اسی قسم کی پیش گوئی کی گئی ہے، یعنی بظاہر تو ایک قصہ بیان کیا گیا ہے مگر اس میں یہ مخفی پیش گوئی ہے کہ جس طرح یوسف کو اول بھائیوں نے حقارت کی نظر سے دیکھا مگر آخر وہی یوسف ان کا سردار بنایا گیا، اس جگہ بھی قریش کے لیے ایسا ہی ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ان لوگوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رد کر کے مکہ سے نکال دیا، مگر وہی جو رد کیا گیا تھا ان کا پیشوا اور سردار بنایا گیا۔ بڑا تعجب کا مقام ہے کہ اس قدر بار بار مسیح موعود یعنی اس عاجز کی نسبت قرآن شریف میں پیشگوئیاں بیان کی گئی ہیں، مگر پھر بعض ایسے لوگ جو اپنے اندر بصیرت کی روح نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں مسیح موعود کا کوئی ذکر نہیں۔ یہ لوگ ان عیسائیوں کی طرح ہیں جو اب تک کہتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بائبل میں کوئی پیش گوئی نہیں۔ چشم باز و گوش باز و این زکا خیرہ ام از چشم بندہ خدا، این گما از تیرہا پر ساختے سید نزدیک است دور انداختے۔ راکم مرزا غلام احمد قادیانی۔